وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالهدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطعا، أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللهم صل وسلم. محترم بزرگو اور عزیز بھائیو، غالباً 26 نومبر کو، یعنی آج سے تقریباً 10 دن پہلے، ملکی اخبارات میں ایک ایسی خبر شائع ہوئی جو بہت تکلیف دہ اور دکھ کا باعث بنی، جس کا میں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر بھی کروں گا. اس خبر کے سامنے آنے کے بعد اس بات کی شدید ضرورت محسوس ہوئی، جبکہ اس سے پہلے بھی اس عنوان پر گفتگو ہوتی رہی ہے اور پہلے سے طے بھی تھا کہ اس پر ہو، کہ خاندانی نظام کے ٹوٹنے کے اسباب جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ کیا ہیں اور اس کا تدارک کیسے ممکن ہے. اس وقت پاکستان میں خصوصاً ہماری روایات اور اقدار ویلیوز تیزی سے زوال پذیر ہیں، معاشرہ بکھرتا اور ٹوٹتا دکھائی دے رہا ہے، اور یہ بات بھی بہرحال افسوسناک ہے کہ معاشرے کے ذمہ دار افراد اس حوالے سے اس انداز میں سوچ نہیں رہے ہیں اور اقدامات نہیں کر رہے ہیں جس انداز میں انہیں کرنے چاہیے. میرے بزرگوں اور دوستو، انسان فطرتاً مدنیت پسند ہے، یعنی مل جل کر رہنا انسانی شخصیت کی اندرونی آواز ہے، اور انسان کے لیے اجتماعیت کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے. اور یہ مثبت پہلو ہے جس نے ہر تخریب کے بعد تعمیر اور ہر فساد کے بعد امن کی صورتیں پیدا کی ہیں. انسان اپنی طبیعت، اپنے ماحول، اپنی خواہشات اور ضروریات کی تکمیل کی وجہ سے معاشرہ تشکیل دینے پر مجبور ہوا. دنیا کی مختلف تہذیبوں نے انسانی معاشرے کی تشکیل کے اصول وضع کیے، اور ہم ان کی تفصیل میں نہیں جاتے. تاہم اسلام وہ پہلا دین ہے اسلام وہ پہلا دین ہے جس نے انسان اور اس کی معاشرت, معاشرتی اداروں اور صحت مند معاشرے کے قیام اور معاشرتی بگاڑ اور اس میں ریاست کے کردار, گویا معاشرتی استحکام اور اس کے زوال کے بارے میں الہامی تعلیمات کی. قرآن نے یہ حقیقت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محض ایک فرد کی حیثیت سے نہیں بلکہ اجتماعی زندگی کے لیے پیدا کیا ہے. سورہ حجرات کی یہ آیت آپ سنتے رہتے ہیں, یا ایھا الناس, اے لوگو, انا خلقناکم من ذکر و انثی, بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل, اور ہم نے تمہاری مختلف قومیں بنائی اور خاندان بنائے. گویا قومیں اور خاندان انسان کی اجتماعی زندگی کا ایک مظہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے عمل کا انفرادی طور پر ذمہ دار ہے, لیکن اسے اللہ نے ایک خاندان کا فرد بنایا ہے, قبائلی زندگی کا شعور بخشا ہے, خاندانی زندگی کا شعور بخشا ہے, بستیاں بنائیں اور تمدن بنانے کا سلیقہ اللہ تعالی نے انسان کو عطا فرمایا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, انسانی معاشرے کی ابتدا خاندانی تنظیم سے ہوتی ہے, اور ایک مستحکم خاندان کی ابتدا مرد و عورت کے باہمی تعلق سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے اس تعلق کے جائز اور ناجائز ہونے کی حدود متعین کی, اور اس تعلق کو باقی اور جاری رکھنے کے بارے میں ہدایات قرآن کریم میں بہت تفصیل کے ساتھ دی. آپ دیکھیں کہ بعض ارکان اسلام کے بارے میں اتنی تفصیل قرآن کریم میں نہیں ہے جتنی کہ آئلی زندگی کے بارے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو فقد استکمل نصف الدین, وہ اپنے آدھے دین کو مکمل کرتا ہے. معلوم ہوا دین کا آدھا حصہ انسان کی سوشل لائف سے ہے, سوشیالوجی, علم المعاشرت, انسان کی نصف زندگی آئی بھی زندگی اور اس کے متعلق تعلق رکھتی. قرآن نے اس تعلق کو اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے انعام قرار دیا ہے. سورہ روم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے اور ہماری مہربانیوں میں سے ایک مہربانی یہ ہے, خلق لکم من انفسکم ازواجا, ہم نے تم ہی میں سے تمہاری بیویاں بنائیں, عورتوں کے لیے شوہر بنائے, لتسکنوا الیہا, تاکہ تمہارے لیے یہ رشتہ راحت اور تسکین کا سامان ہو, وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ, اور اس رشتے کو مضبوط رکھنے کے لیے اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی اور شفقت کا جذبہ بیدار کر دیا ہے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا, اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے ایک مخصوص پانی سے بچہ پیدا کیا، فجعلہ نسبا وسہرا، اور اسے دو رشتے پیدا کرنے کے بعد اس کے دو رشتے ایسے بنائے کہ جس کو اس نے ساری زندگی پیش نظر رکھنا ہے، ایک ہے نسلی رشتہ اور دوسرا ہے سسرالی رشتہ۔ وجعلہ نسبا وسہرا، نسب اور سسرال، نسلی اور سسرالی رشتوں کا تذکرہ دراصل زوجین کے تعلق کی توسیع اور خاندان کی بنیادی اکائی کا بیسک یونٹ کا سنگ بنیاد ہے۔ اسی طرح خاندان کے اہم ترین رشتوں کا تعین بھی اللہ تعالی نے خود کیا ہے۔ خاندان اور معاشرے کی وسعت کا بیان بھی قرآن کریم نے بہتر انداز میں خود سمجھایا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 پہ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی توحید کے عقیدے کے بعد لا تشرکوا بہ شیئاً، اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے شرک سے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے بارے میں شرک سے بچتے ہوئے تم نے جن باتوں کا خیال رکھنا ہے ان کو اللہ نے 9 اقسام ان کی بیان فرمائی، یعنی 9 عناصر ترکیبی ہیں مسلم معاشرے کے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، وَبِذِي الْقُرْبَى، خونی رشتہ دار، خالہ ہے، ماموں ہے، چچا ہے، پھوپھی ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، نواسیاں ہیں، نواسے ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، وَالْيَتَامَى، اور معاشرے کے ایک سہارا بچے اور بچیاں، والمساکین، وسائل رزق کی تنگی کا شکار انسان، والجار ذی القربى، اور پاس والے پڑوسی۔ ایک ترجمہ علماء نے یہ کیا ہے کہ پاس والے پڑوسی ہیں جن کی دیوار سے دیوار سانجھی ہے، اور ایک ترجمہ اس کا یہ کیا ہے کہ وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہے۔ والجار الجنوبی، اور دور والے پڑوسی، دور والے پڑوسی، 40 گھر دائیں بائیں شمال جنوب، والجار الجنوب، سبحان اللہ، والصاحب بالجنب، والجار الجنوب دور کے پڑوسی، والصاحب بالجنب، اور ساتھ بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے یا لائن میں لگے ہوئے تمہارے ساتھی، گاڑی میں تمہارے ساتھ بیٹھے ہیں، جہاز میں تمہارے ساتھ سفر کر رہے ہیں، دفتر میں ان کی کرسی تمہارے کرسی کے پاس ہے، یا مسجد کی صف میں تم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہو، یا بل ادا کرتے ہوئے لائن میں لگے ہوئے ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہو، یا ٹکٹ خریدتے ہوئے بالفرض لائن میں کھڑے یا بیٹھے، الصاحب بالجب، آپ ذرا قرآن کی تعلیمات کی وسعت کا اندازہ کیجئے کہ کس باریکی اور کس خوبصورت انداز کے ساتھ قرآن بات کو سمجھا رہا ہے۔ وابن السبیل، اور 8 راہگیر، راستے سے گزرنے والے، اور وما ملکت ایمانکم، اور 9 اپنے ماتحت لوگ، نوکر، خادم، ملازم، ہما وقتی یا جز وقتی، ان 9 عناصر کو خاندان اور معاشرے کا فرد قرار دیتے ہوئے
ان سب کا حکم, ان سب کا حق ادا کرنے کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے امر کے سیدھے کے ساتھ. اسلام نے خاندانی نظام کو مضبوط رکھنے اور مربوط رکھنے کا حکم دیتے ہوئے رشتوں کا لحاظ رکھنے اور رشتے برقرار رکھنے اور صلہ رحمی کی بڑی تاکید کی ہے.
میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ ایک بہت ضروری بات ہے جو آج آپ سے ہو رہی ہے, اس کا خیال کیجیے حضرات, اپنے ذہنوں میں اسے جگہ دیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ومنع الوہات, اللہ تعالی نے تمہارے لیے ماؤں کی نافرمانی کو حرام کیا ہے اور تمہارے لیے کنجوسی کو اور تمہارے لیے بھیک مانگنے کو حرام قرار دیا ہے. وہ غیر ضروری کنجوسی اور وہ غیر ضروری بھیک جو ذلت کا باعث ہے. فرمایا, الا انبئکم باکبر الکبائر, کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کو بڑے گناہوں سے تمہیں آگاہ نہ کروں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ, صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ, بتائیے. آپ نے فرمایا, الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ کبیرہ ترین گناہ ہے. اور اس کے بعد وعقوق الوالدین, ماں باپ کی نافرمانی. وکان متقین, اور حضور ٹیک لگائے ہوئے یہ بات کر رہے تھے, فجلا تھا, یکدم حضور بیٹھ گئے. معلوم ہوا کوئی بڑی اہم بات کرنا چاہ رہے ہیں, اس لیے تکیے سے ٹیک چھوڑ کر بیٹھ کے فرمایا, الا وقول الزور وشہادت الزور, خبردار جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بدترین اور کبیرہ ترین گناہ ہے. اور اس جملے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس قدر دہراتے رہے کہ صحابی کہتے ہیں, میرے دل میں یہ آیا کہ حضور تھک جائیں گے, کاش اب خاموش ہو جائیں. ایک انصاری صحابی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا, میرے والدین کے چلے جانے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ماں باپ, اب ان کی فرما برداری میں سے کوئی چیز میرے ذمے باقی ہے؟ وہ تو چلے گئے ہیں, فوت ہو گئے ہیں. آپ نے فرمایا, ہاں ہاں, ان کے انتقال کرنے کے بعد بھی چار چیزیں ان کے حقوق میں سے ایسی ہیں جو تمہارے ذمے اب بھی لازم ہیں. یا رسول اللہ, وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا, پہلی چیز ان کے حق میں بخشش اور مغفرت کی دعا کرنا, رحم و کرم کی دعا, بخشش اور مغفرت کی دعا. یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے والدین کے لیے دعا کرنا. حضرت ابراہیم کی دعا آپ نماز میں پڑھتے ہیں, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حضرت نوح علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے, ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی گئی, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور مسلمان فرما بردار بیٹے, اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے, ان کی دعا اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کی ہے, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی. ایک تو ہے ان کے حق میں رحم و کرم اور بخشش کی دعا کرنا, اور دوسرے ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا. اگر جائز وعدے ہیں, ناجائز نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, اللہ کی نافرمانی جس کام میں ہو رہی ہو اس میں مخلوق کی بات نہیں ماننی ہے. جائز وعدے پورے کرنے ہیں, اگر وہ قرض چھوڑ گئے ہیں تو ادا کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ ان کی میراث پر تو اپنا حق جما دیا کہ یہ ہمارا ہے, اور جب قرض دینے کی باری آئی تو کہا, جاؤ بابا اس کی قبر پہ جا کے سوال کرو, ہمارا اس سے کیا تعلق ہے.
اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو اپنا مال سمجھنا اور اس کے ذمے اگر قرض ہے تو اس کی قبر کی طرف لوگوں کو بھیج دینا، یہ ماں باپ کی بدترین نافرمانی ہے. اور تیسرے، حضور نے فرمایا ان کے دوستوں کی عزت کرنا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشفق و مہربان، آپ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سہیلیاں تھیں ان کا بھی لحاظ کرتے تھے اور بعض چیزیں گھر سے پکی ہوئی ان کے ہاں بھیج دیا کرتے تھے. یہاں اگر کسی خدا نخواستہ کسی طرح کا کوئی خدشہ نہ ہو، کیونکہ بعض دفعہ اس انداز کو اختیار کیے ہوئے بعض اور مسائل پیدا ہوتے ہیں، نہ ہو تو پھر اس پر بھی عمل ہو سکتا ہے. اور چوتھے، ان کی حضور نے فرمایا ان کی وجہ سے قائم رشتوں کو جوڑنا، صلہ رحمی کرنا. والدین کی وفات کے بعد یہ ابھی بھی تیرے ذمے باقی ہیں، حضور نے فرمایا ہے. بلکہ ایک اور حدیث میں فرمایا ان من ابر البر ان یصل الرجل اهل ود ابیه بعد ان یولد الابو، والد کے چلے جانے کے بعد اس کی بہترین فرما برداری میں سے ایک یہ ہے کہ بیٹا باپ کے دوستوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھے. معلوم ہوا اسلام خاندان کی بقا اور معاشرے کے آپس میں جڑے رہنے کو پسند کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی رحم سے فرمایا، اللہ تعالی نے رحم سے فرمایا، رحم نسبی رشتہ، اللہ نے رحم کو رحم سے یہ بات خود فرمائی، من وصلک وصلتہ، جس نے تجھے جوڑ کے رکھا میں بھی اسے اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ کے رکھوں، ومن قطعک قطعتہ، اور جس نے تجھے کاٹا، یعنی صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کی، میں بھی اسے اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا رکھوں. یہ قطع رحمی بدترین گناہ ہے، قرآن نے اس کو فسق کہا ہے، قرآن نے اس قطع رحمی کرنے والے پر لعنت کا ذکر کیا ہے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ، جو ان رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں جن کو جوڑنے کا رب نے حکم دیا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان پر لعنت ہے اور ان کا ٹھکانہ بہت برا گھر ہے. قرآن کریم نے تمام رشتوں کو اپنے اپنے مقام پر اہمیت دینا، یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے. حضور نے فرمایا بر امک و اباک، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر، ثم اختک و اخاک، پھر اپنی بہن اور بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کر، ثم ادنا ادنا کا فادنا کا، پھر جو جتنا تیرا قریبی عزیز ہے اسے اتنا مقام دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی پر ایسے ہی حق ہے جیسے باپ کا اولاد پر حق ہے. میاں بیوی کے بارے میں فرمایا الا وقوتو بالنساء خیرا، خبردار عورتوں کے بارے میں اچھی وصیت قبول کرو، فانما هن هوان اسیرات عندکم، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس پابند ہو چکی ہیں، ان کا لحاظ رکھنا ہے. بقول شخص سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے عورتوں کی سفارش کی، کہا وعاشروهن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلے کا سلوک کرو، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں کسی ایک پہلو سے یہ تمہیں ناپسند ہیں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور کسی اور پہلو سے اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دی. حضور نے فرمایا لا يفرق مؤمن مؤمنة، کوئی ایمان والا کسی اپنی ایماندار بیوی سے نفرت نہ کرے. اے لا یبغضھا، حدیث کے الفاظ، نفرت نہ کرے. ان کرہ منہا خلقا رضی آخرا، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری کوئی پسند آ جائے گی. مثلا اگر وہ بد زبان ہے تو ہو سکتا ہے بد کردار نہ ہو. اخلاق اگر بد اخلاق ہے تو یہ ایک بری عادت ہے، لیکن بد کردار نہ ہو، اور عفت اور عصمت اور مال اور جان اور اولاد کی خاوند کی غیر موجودگی میں بھی محافظ ہو، یہ بہت بڑی خوبی. ان تمام تعلیمات سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اسلام خاندانی نظام کو مضبوط اور مستحکم رکھنا چاہتا ہے، اور خاندانی نظام کے ٹوٹنے کے تمام تر اسباب سے بچاؤ کی تعلیم دیتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، ہمارا خاندانی نظام اس وقت بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. میں نے عرض کیا کہ 26 نومبر، آج سے 10 دن پہلے، اخبار میں ایک خبر شائع ہوئی جس نے بہت تکلیف پہنچائی. جی نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات لوگوں کے سامنے بیان کی جائے، لیکن جب اخبار میں چھپ چکی ہے تو اب اس کو چھپانا، جو چیز چھپ چکی ہو وہ چھپی نہیں رہتی. اخبار میں یہ خبر آئی، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو، کہ صوبائی دارالحکومت یعنی لاہور میں 317 لڑکیوں نے کورٹ میرج کی. موبائل فون کے غلط استعمال، انٹرنیٹ، بھارتی چینل اور اسلامی تعلیمات سے دوری کے باعث مذکورہ لڑکیاں بے راہ روی کا شکار ہو کر گھروں سے بھاگی. والدین کی مرضی کے خلاف شادی کرنے والے ان جوڑوں کے درمیان، جو چند ماہ کے دوران ہی فاقہ کشی کا شکار ہوئے، تو گھریلو جھگڑے بڑھنے کی وجہ سے متعدد لڑکیوں کو طلاق دے کر گھر بھیج دیا گیا. کچھ لڑکیاں ورثاء کی جانب سے قتل کیے جانے یا قبول نہ کیے جانے کے خوف سے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئی. 121 لڑکیوں کو ان کے نام نہاد عاشقوں نے شادی کا جھانسہ دے کر گھر سے بھگایا، لیکن شادی کرنے کی بجائے انہیں زیادتی کے بعد جسم فروشی کا دھندا کرنے والوں کے ہاتھوں میں فروخت کر دیا. چند ایک کو پولیس نے برامد کر لیا، لیکن اس وقت تک وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی عزت کا جنازہ نکال چکی تھی. شہر کے مختلف تھانوں میں اس طرح کے وقوعات کے 6 ماہ کے دوران 1177 لڑکیوں کے اغوا کے مقدمات درج کرائے گئے، تاہم ان میں سے اکثر اپنی مرضی سے اپنے عاشقوں کے ساتھ فرار ہوئی تھی. متعدد کو ان کے دوستوں نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ، عاشقوں اور ان کے دوستوں نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد دوسرے ممالک میں سمگل کروا دیا. اجتماعی زیادتی کا شکار لڑکیوں کی تعداد 197 بتائی جاتی ہے. اس حوالے سے لائیڈ فورم، ایک مخصوص جماعت کے وکلاء کے فورم کے سیکرٹری اطلاعات اور سابق سیکرٹری لاہور، دونوں حضرات کے نام لکھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ موبائل فون، انٹرنیٹ، بھارتی چینل اور اسلامی تعلیمات سے دوری کے باعث معزز گھرانوں کی عزت سرے بازار نیلام ہوئی. اونچی سوسائٹی کے شوق میں کچھ والدین اپنی عزت کا اپنے ہی ہاتھوں گلا گھونٹ دیتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ جس سوسائٹی کو کچھ لوگ اونچا سمجھتے ہیں وہ اخلاق سے عاری اور گری ہوئی سوسائٹی ہے. کیا سر سے دوپٹہ اتارنا، جینز پہننا جیسی لعنت اور سکرٹ پہننا اونچی سوسائٹی کی شرط ہے؟ یہ اخبار میں خبر شائع ہو. میرے بزرگوں اور دوستو، خاندانی نظام کے جو ٹوٹنے کے نمایاں اسباب ہیں، ان میں سے پہلا سبب مذہب سے دوری ہے، حقوق سے شناسا نہ ہونا. حضرت عمر بن العاص نے فرمایا، حضرت عمر بن العاص نے جو بڑے راتوں کے تہجد گزار اور دن کے عبادت گزار تھے، جب ان کی رپورٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے ان سے فرمایا، یا عبداللہ، الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، انک تصوم النہار وتقوم اللیل، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ دن میں روزے رکھتے ہیں اور رات کو ساری ساری رات عبادت کرتے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں. قل تو بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا ہاں ہاں بالکل ایسے ہی یا رسول اللہ. اب نے فرمایا فلا تفعل، مت کرو ایسا، اپنے حقوق کو پہچانو، اپنے فرائض کو پہچانو. صم وافطر، نفلی روزہ رکھو بھی اور چھوڑ بھی دیا کرو، کبھی رکھو کبھی چھوڑو. صم ونم، راتوں کو کھڑے ہوا بھی کرو اور سویا بھی کرو. فإن لجسدك عليك حقا، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. ولزوجك عليك حقا، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. ہر ایک کے حقوق پہچانو. آتِ کل لذی حق حقہ، ہر حق دار کو اس کا حق دو. حقوق سے نہ آشنا، اسلامی تعلیمات سے نہ آشنا ہونا ایک بہت بڑا سبب ہے. اور اسی طرح میں کہوں گا کہ مطلوبہ تربیت کا فقدان، ہم ہر ایک کے حقوق سے آگاہ، ہم ہر ایک کو حقوق سے آگاہ نہیں کرتے، تعلیم نہیں دیتے. حضور نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کرو. ہم کہتے ہیں بس ماں باپ ہی عزت کے لائق ہیں. اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کرو. واحسنوا آدابہم، اور ان کے آداب بہتر بناؤ. فإن أولادكم هدية إليكم، اس لیے کہ تمہاری اولاد اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہدیہ ہے، ایک ہدیہ ہے جو اللہ نے عطا فرمایا. بیوی کو ہدایت دی گئی. المرأة راعية على بيت زوجها وبلده، بیوی خاوند کے یا اپنے گھر کے اور اولاد، اپنے گھر کی اور اولاد کی نگران ہے. فحقکم علیہن الا یؤتین فرشکم من تکرہون ولا یعذن فی بیوتکم لمن تکرہون. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیویوں سے کہا کہ جن لوگوں کا گھروں میں آنا تمہارے شوہر پسند نہیں کرتے، ان کو آنے کی اجازت مت دو. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، خاندانی نظام کی تباہی کا ایک سبب مقامی روایات سے دستبردار ہونا ہے. ایک تو اسلامی تعلیمات ہیں، ایک ہماری اپنی مشرقی روایات ہیں. بڑوں کا ادب ہمیں دین نے بھی سکھایا، اور ہماری مشرقی روایات ہیں. ایک رکھ رکھاؤ، ایک دوسرے کا لحاظ، حیا اور شرم، وسائل میں دوسروں کو شریک کر لینا، باہمی میل جول، یہ ساری ہماری روایات ہیں، ہماری قدریں ہیں. ہمارے بزرگ راتوں کو کسی ڈیرے پہ دیر تک بیٹھ کر آپس میں گپ شپ کرتے تھے، اور لوگوں اور ایک دوسرے کے مسائل کے بارے میں باہم گفتگو کرتے تھے. اپنی روایات کو بھول جانا. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، خاندان کے ٹوٹنے کی بڑی وجہ رشتوں کے تعین میں غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے نکاح کے لیے صالح خاندان کا انتخاب کرو، اس لیے کہ نسلوں کی بھی خفیہ تاثیر ہوتی ہے، نسلوں کی بھی خفیہ تاثیر ہوتی ہے. فلانے بھی پوتری ہے، یہ فلاں کی نواسی ہے، یہ تاثیر ہوتی ہے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے. اور ایک عربی، ایک دیہاتی نے، عربی نے اولاد پر جو احسانات ذکر کیے تھے ان میں سے یہ بھی تھا کہ وَأَوَّلُ احسانِ إِلَيْكُمْ، اے میرے بیٹو اور بیٹیو، تم پر میرا پہلا احسان یہ ہے تحیری لما جدت الاعراق بعد عفافها، کہ میں نے تمہارے لیے اچھے خاندان کی پاک دامن
عورت کا چناؤ کیا ہے. میں نے ایسی عورتوں کا ایسی عورت کا چناؤ کیا جو عزت اور عصمت میں پاک دامن اور اچھی شہرت رکھنے والے خاندان. حضور نے فرمایا تم تحل المرأة لأربع, کسی خاتون سے چار وجہوں میں سے کسی ایک وجہ سے شادی کی جاتی ہے, لمالها, اس کی مالی پوزیشن کی وجہ سے, کہ زیادہ پیسے ہم جہیز میں کیش کرا سکیں گے, گاڑی بھی دیں گے کہ نہیں دیں گے, ان کا بھی نوکری ان کے لیے لگی, ان کے لیے مکان بھی ہونا چاہیے, یہ کیش کرانا ہے بیٹے کو, اور خدا کے لیے یہ تجارت اس کو بند ہونا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو درست قرار نہیں دے رہے, یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی نافرمانی ہے. تم کہو المرأة لأربع, چار وجہ میں سے کسی ایک وجہ سے شادی ہوتی ہے, لمالها, مالی پوزیشن کی وجہ سے, ولحسبها, سوشل سٹیٹس کی وجہ سے, ولجمالها, خوبصورتی اور جمال کی وجہ سے, ولدینها, اور دینداری کی وجہ سے, فاذکر بذات الدین تربت یداک, اور تیرا پلا ہوئے جنوں اسی جملے ہمیں ہیں. یہ تربت یداک کا جو جملہ ہے اس کا لفظی معنی تو اور ہے لیکن اس کا مقصودی معنی کیا ہے, اور تیرا پلا ہوئے دین نو ترجیح دیں جدو بھی بیاہ کرنا ہو, اللہ اکبر, دین کو ترجیح دو. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو, خاندانی نظام کے ٹوٹنے کا ایک سبب مصنوعی اور غیر متوازن طرز زندگی ہے. مصنوعی زندگی, بناوٹی زندگی, غیر متوازن طرز زندگی, سونے جاگنے کا سسٹم چینج ہو گیا, بہو دو بجے دن میں اٹھ رہی ہے سو کر اور رات کو تین بجے سو رہے ہیں. شادی بیاہ کے جو طور طریقے ہیں وہ بدل کر رہ گئے. شادی آٹھ آٹھ دس دس دنوں پر پھیلی ہوئی, مصنوعی سارا سوال سسٹم. لباس میں جو کچھ ہے ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے, ایک دو گھنٹوں کے لیے ایک دن میں پہنا جانے والا لباس ڈھائی ڈھائی تین تین لاکھ روپے پر تیار ہو رہا ہے. یہ غیر متوازن طرز زندگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضور کے سامنے آتے ہیں اور کرتے پر زعفرانی رنگ لگا ہوا ہے, اس زمانے میں زعفرانی رنگ خوشبو کے طور پر لگایا کرتے تھے اور یہ نشانی ہوتی تھی نئی نئی شادی کی. تو حضور نے فرمایا شادی کر لیتی ہے؟ جی یا رسول اللہ شادی کر لی ہے. اب دیکھیں نا, حضور سے زیادہ کون محترم ہے, آپ کو بھی شادی کی دعوت نہیں دی. معلوم ہوا شادی وہاں تین نقطوں کے بغیر ہوتی, اور تین نقطوں کے بغیر اگر شادی شروع ہو جائے تو سارا نظام ہی صحیح ہو جائے. یعنی سین پر سے تین نقطے اڑا دیں, کوئی اور نقطے نہ سمجھیے گا. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو, خاندانی نظام کی تباہی کا ایک بہت بڑا سبب بڑھتا ہوا کارپوریٹ کلچر ہے. سرمایہ دارانہ نظام کے تحت جو تجارت وجود میں آ رہی ہے اور آ چکی ہے, اپنے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے ہر چیز کو ہر انسان کی الگ الگ ضرورت بنا دینا, یہ کارپوریٹ کلچر کی بڑی ایک نشانی ہے. ایک حویلی میں لوگ رہتے تھے, پھر کہا نہیں نہیں الگ الگ مکان ہونے چاہیے. اب بڑے میاں ہیں اور بیٹا بیوی ہے, ایک بیٹا کینیڈا میں ہے, ایک امریکہ میں ہے, ایک برطانیہ میں ہے, بچیاں اپنے گھروں میں چلی گئی اور مکان دو کنال کا ہے, دو بندے رہ رہے ہیں. اور پھر آ کے شکایت کرتے ہیں کہ جی رات کو دروازے بچتے ہیں, قاری صاحب کو وظیفہ بتاؤ.
جہاں مل جل کر لوگ رہتے تھے وہاں یہ مسائل نہیں ہیں، آج بھی نہیں ہے. کارپوریٹ کلچر میں اب جب ہر ایک کا الگ کمرہ ہے تو ہر ایک کے لیے الگ ٹی وی ہے، ہر ایک کے لیے الگ فریج ہے، ہر ایک کے لیے الگ اے سی ہے، ہر ایک کے لیے الگ کمپیوٹر ہے، ہر ایک کے لیے الگ.
اور
میں اگر یہ کہوں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ سرمایہ صرف ایک کام پر خرچ ہو رہا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں دوسروں کو کیسے اچھا دکھائی دوں. اللہ کی قسم، سارا سرمایہ، ساری محنت، ساری کوشش اس پر صرف ہو رہی ہے کہ میں دوسروں کو کیسے اچھا دکھائی دوں، کیسے اچھا دکھائی دوں. آپ ذرا ڈریسنگ ٹیبل پہ ذرا لائن تو دیکھیں. اور یہ کارپوریٹ کلچر کی پیداوار ہے. انہوں نے بازو اس لیے ننگے نہیں کیے کہ وہ اوریانی پھیلانا چاہتے، وہ بھی ایک مقصد ہے. بازو اس لیے ننگے کیے ہیں کہ تیرے پر جو میک اپ کا سامان ہوتا تھا اس سے 6 گنا زیادہ بازو پر صرف ہوتا، اور یوں فیکٹریاں چلیں گی. غیر ضروری خریداری کے لیے بڑے بڑے سٹور، غیر ضروری خریداری. اور یہ جو پلاسٹک کی کرنسی ہے اس سے یہ بات سامنے لائے کہ خریدو وہ چیز جو تمہیں ضرورت نہیں اس سرمایے سے جو تمہارا نہیں. وہ چیز خریدو جس کی تمہیں ضرورت نہیں اس سرمایے سے جو تمہارا نہیں. اور میرے بزرگوں اور دوستو، خاندانی نظام میں جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس کی ایک بڑی وجہ حقوق کی ادائیگی میں عدم توازن ہے. مغرب نے یہ نعرہ دے دیا ہے، مطالبہ حق کا نعرہ، یہ میرا حق ہے میں لے کر رہوں گا، یہ میرا حق ہے میں لے کر رہوں گی. جبکہ ہمارے دین نے کیا نعرہ دیا ہے؟ ادائیگی یہ حق کا نعرہ، یہ میرا فرض ہے میں اسے ادا کر کے چھوڑوں گا، یہ میرا فرض ہے میں اسے ادا کر کے چھوڑوں گی. تو ادون الحق الذی علیکم، دوسروں کے جو حقوق تمہارے ذمے ہیں وہ تم مسلسل ادا کرتے رہو. وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ، اور جو تمہارا اپنا حق بنتا ہے اس کے لیے اللہ سے مانگتے رہو، سازگار ماحول اور بہتر حالات مانگتے رہو. اور ایک اور سبب بدگمانی پیدا کرنا ہے اس لعنت کے ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے سے. پہلے غیبت ہوتی تھی دو آدمیوں کے درمیان، فیس بک کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں افراد کے درمیان غیبت پھیلائی جا رہی ہے. جھوٹ اور لعنتیں، غیبت نشر کی جا رہی ہے، اشتہار لگائے جا رہے ہیں، بدگمانی. مرد عورتوں کے لہجے میں بات کر کے عورتوں سے ربط و تعلق، بدگمانی. حضور نے فرمایا من خبب علی امرئن زوجتہ فلیس منا، جس نے شوہر کے خلاف بیوی کو بدگمان کیا وہ ہمارے طبقے کا آدمی نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جو بیوی کو اپنے خاوند کے خلاف اس کو بدگمان، بیوی شوہر کے خلاف بیوی کو بدگمان کرتا ہے، یا بیوی کو شوہر کے خلاف بدگمان کرتا ہے. اور شیطان کے کارندے نے جب رپورٹ پیش کی تھی، مسلم شریف میں تذکرہ ہے، تو باقی تو رپورٹ پیش کرتے رہے، ہم نے یہ کیا یہ کیا. ایک نے آ کے کہا ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتی، میں نے جب تک مرد اور میاں اور بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈلوا لی تب تک میں الگ نہیں ہوا. تو شیطان کھڑا ہو گیا، جفی پا کے کہنے لگا نعم انت، اے تو کی طرح صحیح کام، باقی تو سارے ملائکی ہیں. تو شیطان کا کردار کون ادا کر رہا ہے؟ کون گھروں میں تفریق پیدا کر رہا ہے؟ کون بیٹی کو یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی گل نہیں تم واپس آ جانا؟ کون ہلک شری دے رہا ہے؟ ہائے وہ کتنی خوبصورت بات کسی نے کہی کہ جب بیٹی نے آ کے باپ سے کہا کہ ابا جان میں جہاں گئی ہوں جن کے یہاں میرے شوہر کے ان کے گھر میں تو ایسے ہوتا ہے، ان کے گھر میں ناشتے کا یہ سسٹم ہے، ان کے گھر میں دوپہر کا کھانا اس وقت کھایا جاتا ہے، تو باپ نے کہا بیٹی وہ ان کا گھر نہیں ہے تمہارا گھر ہے۔ چند دنوں بعد پھر آئی تو اس نے آ کے ابا جان سے کہا کہ پاپا ہمارے گھر میں تو یہ ہوتا ہے، ہمارے گھر میں تو یہ ہوتا ہے، ہمارے گھر میں تو یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے۔ تو باپ نے، بڑا حوصلے مند اور انسان باپ تھا، اس نے کہا بیٹا اپنے گھر کی باتیں اوروں کو نہیں بتایا کرتے، یہ کیسے پیدا ہوگا یہ ماحول؟ اور میڈیا کا جو مکروہ کردار ہے واقع علم ہے، اشتہارات کے ذریعے گلیمر کو نمایاں کرنا، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا جو کچھ کردار، مکروہ کردار اس وقت میڈیا ادا کر رہا ہے۔ لوگ سامن کہتے ہیں میری بیوی ایسی ہونی چاہیے، اور بڑے بڑے مکانات دکھانا، بیوی کہتی میرا مکان ایسا ہونا چاہیے، وہ تو سارا ڈرامہ ہے، ڈرامہ کبھی حقیقت نہیں ہوا کرتا۔ اور ایک اور وجہ، طلاق کے بارے میں تعلیم نبوی کے معلوم طریقے کو اختیار نہ کرنا۔ طلاق بدترین ناپسندیدہ حلال ہے، حضور نے فرمایا ایم امرأة طلقت زوجها طلاقا فی غیر ما بعث فحرام علیہ رائحة الجنة، جو شخص بغیر، جو عورت بغیر کسی معقول عذر کے خاوند سے طلاق مانگتی ہے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ بالکل اس کے برعکس یقیناً جو شوہر بغیر کسی معقول عذر کے ایک اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اس پر بھی یقیناً جنت کی خوشبو ویسے ہی حرام ہے جیسے اس مطالبہ کرنے والی عورت پر حرام۔ اور طلاق یکدم تین گولیاں چلا دیتے ہیں، میں بار بار آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ایک اگر خدا نخواستہ طلاق تک نوبت پہنچ چکی ہے تو صرف ایک طلاق دو بس، اور اس کے بعد خاموش ہو جاؤ، اگر رجوع نہیں کرنا ہے تو بس چپ رہیں۔ تین مہینے کے بعد خود بخود وہ عورت نکاح سے نکل جائے گی اور کینسلیشن آف میرج ہو جائے گی، خود بخود نکل جائے گی، اور اگر پریگننٹ ہے تو ڈیلیوری کے بعد خود بخود وہ نکاح سے نکل جائے گی، چاہے چار دن بعد ہی ہو جائے۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہے، ایک طلاق دینے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آئندہ زندگی میں کبھی بھی ان دونوں کو عقل آ جاتی ہے اور وہ دونوں اکٹھے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، چاہے سال بعد، دو سال بعد، دس سال بعد، بیس سال بعد، جب بھی، تو بغیر حلالے وغیرہ کے یا کسی اور چکر میں پڑے کے نئے نکاح کے ساتھ، تجدید نکاح کے ساتھ، نئے مہر کے ساتھ نکاح کر کے زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن جس نے اپنے میگزین سے تین گولیاں چلا دی اس کا میگزین تو خالی ہو گیا ہے۔ تو خدا را یہ جو خاندانی سسٹم کے ٹوٹنے کے جو اسباب ہیں ان پر ہم توجہ دیں، اور ہر ایک کو اس کا جائز مقام دیں، تاکہ یہ فاصلے جو آہستہ آہستہ ہمارے خاندانی نظام میں پیدا ہو رہے ہیں یہ نہ ہوں۔ خدا را اس ٹوٹتے ہوئے خاندانی نظام کو سہارا دیجئے، یہ ہم سب کا فرض ہے، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، انسانی معاشرے کی اس سچی اور پاکیزہ قدر کو کہ انسان مل جل کر رہنے والا ہے، برقرار رکھیے
اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.